بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين صلاة وسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صلوات اللهم صل على محمد مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر اربعین سید الشہداء اور سائر شہداء کربلا کے سلسلے میں خمسہ مجالس کی آج ہم چوتھی گفتگو میں داخل ہو رہے ہیں تقوی الہی کے عنوان سے سرنامہ کلام کے طور پر سورہ مبارک انفال کی 29 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو اے صاحبان ایمان ان تتقوا اللہ اگر تم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا یجعل لکم فرقانا پروردگار تمہارے لیے فرقان کو قرار دے گا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور پروردگار عالم تمہارے گناہوں کو بھلا دے گا مٹا دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں معاف کر دے گا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ تبارک و تعالی عظیم فضل کا مالک اور صاحب ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تقوی اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک انسان گناہوں کو بالکل ترک نہ کر دے، ترک معصیت، ترک گناہ، جب تک انسان اس منزل کو حاصل نہیں کرتا تقوی انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔ تقوی حاصل نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تقوی حاصل نہیں ہو رہا تو خدا باقی اعمال ضائع کر دے گا، نہیں۔ ان اللہ اللہ تعالیٰ لا نزیع اجر المحسنین، ارشاد فرماتا ہے کہ ہم لوگوں کے اعمال کو، اجر کو، نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ لیکن اجر کا ضائع نہ ہونا ایک الگ بحث ہے، عمل کا مرتے تم تک باقی رہ جانا ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے کا مرحلہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کا مرحلہ اصلاً اعمال کی قبولیت کا مسئلہ ہے۔ یہ الگ الگ مراحل ہیں، کسی نیکی کا اجر مل جانا یہ الگ بحث ہے، کسی عمل کا عند اللہ مقبول ہو جانا یہ الگ مسئلہ ہے۔ ان میں اگر آپ نے تفریق نہیں کی، ان کے درمیان میں اگر فرق کو نہ پہچانا تو مشکل باقی رہتی۔ بہت سارے اجر ایسے ہیں کہ جن کو پروردگار عالم دنیا میں ہی نمٹا دیتا ہے، لہذا جتنے بھی کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، خدا پر ایمان نہ رکھنے والے ہیں، حتیٰ مسلمان مؤمنین کی بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جس کے بعض اعمال کا اجر اللہ دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کہ مؤمن کے کسی عمل کے اجر کا دنیا میں مل جانا، پھر اس کی اعمال کی مقبولیت کے اعتبار سے اس کی کیا کیفیت ہے، یہ مباحث اپنے جگہ ایک الگ گفتگو ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر ہمارا عقیدہ قیامت صحیح معنی میں ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر انسان کو یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قیامت کی ہولناکی، قیامت کا اتنا امنس ہونا، قیامت کے مراحل کا اتنا سنگین ہونا، شاید ہمارے اعمال قیامت کے کسی ایک مرحلے سے بھی عبور کرنے کے لیے کفایت نہ کرے۔ اور خاص طور پر اگر پروردگار عالم روز قیامت اپنے عدل کی شدید کیفیت سے ہمارے ساتھ معاملہ کرنا چاہے تو پھر کوئی بھی امکان نہیں ہے کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے کہیں تک بھی پہنچ پائیں۔ لہذا اعمال کی نسبت تو خوشگمانی، البتہ میں مایوس نہیں کر رہا آپ کو، لیکن جس مقصد تک پہنچانا ہے وہاں تک ذمہ داری ہے میری، اس کو ذہن میں، ربنا لا تعاملنا بعدلک، عاملنا بفضلک یا کریم۔ کیوں دعا مانگی جاتی ہے بار بار؟ اس لیے کہ اگر پروردگار نے معاملہ عدل کے ذریعے سے کیا تو تقاضا عدل کیا ہے؟ تقاضا عدل یہ ہے کہ پھر معاملہ ایسے شروع ہوا جائے کہ وہ ہم سے یہ پوچھے کہ اچھا تم نے اعمال تو یہ بجا لائے، یہ بتاؤ کہ تمہیں اس اعمال کرنے کے لیے خلق کس نے کیا، خلق کرنے کے بعد تمہیں اس عمل کو انجام دینے کی طاقت اور قدرت کس نے دی، فرصت کس نے عطا کی، توفیق کس نے عطا کی۔ اگر یہی دو چار باتیں بھی اللہ کر لے تو کسی ایک کا بھی جواب ہمارے پاس موجود نہیں۔ لہذا یہ جو ہم خدا سے لڑائی جھگڑے کرتے پھرتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ ہم نے خدا پر کوئی احسان کیا ہوا ہے، یہ جو فکر ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات ڈال دی گئی، حتیٰ مثلا عزاداری کی نسبت بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ تفکر ڈالا جاتا ہے کہ اگر آپ نے فرش عزا پر آ کر عزاداری کر لی تو گویا اہل بیت اطہار آپ کے مقروض ہو گئے۔ یہ فکر دین کی فکر نہیں ہے، یہ طے شدہ امر ہے
کہ قیامت کے دن جو چیز ہمارے کام آنی ہے خدا کے فضل اور رحمت کے بعد محبت اہل بیت اطہار ہے جو ہمارے کام آنی ہے۔ اعمال کی قبولیت، اعمال کے سنگین ہونے یعنی ان کے وزن کو بڑھانے، ان تمام مراحل میں ہمارے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کی حیثیت قیامت کے دن ہے تو وہ محبت اہل بیت اطہار کی ہے۔ لیکن اس محبت اہل بیت اطہار کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ انسان کا اپنا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ولایت کے اوپر ہو۔ لہذا اب ہمارے لیے مشکل کیا ہے؟ دو مرحلے ہیں، ایک یہ کہ اعمال پہلے مرحلے میں قبول ہوں گے تب وہاں ان کا کوئی حساب کتاب کھلے گا، اگر قبول ہی نہ ہو، اجر اگر دنیا میں ہی عطا ہو جائے، اجر دے کے اللہ دنیا میں ہی فارغ کر دے، تو پھر ہم قیامت کے دن کسی بھی چیز کے عنوان سے جا کر سوال نہیں کر سکتے، میں نے یہ کیا تھا مجھے یہ دے دے۔ اگر اس کے معاملات اللہ نے دنیا میں ہی نمٹا دیے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ معاملہ بالکل خالی۔ لہذا اب دو مشکلات ہیں، پہلی مشکل کیا ہے کہ یہ عمل دنیا میں قبول کیسے ہوگا، ثانیاً اعمال قبول ہو رہے ہیں یا فرض کر لیں کہ اعمال انجام دے دیے، لیکن یہ کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو، میرا خاتمہ بالاسلام ہو، خاتمہ بالایمان، خاتمہ ہو میرا محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت اور محبت پر۔ کیونکہ یہ ہوگا تو معاملہ وہاں پر چلے گا، اگر خدا نہ خواستہ ساری زندگی کلمہ پڑھتے پڑھتے آخر میں جا کر سلپ ہو گئے تو پھر شیطان کی داستان بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اور تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے ایسے لوگوں سے کہ جن کے نام اعمال دنیا میں بڑے ہیوی تھے، لیکن جب آخر میں آ کر ان سے کوئی ایسی غلطی ہوئی تو پھر مثلاً زبیر کا مثلاً انجام آپ دیکھ لیں، اور بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو دنیا میں ایک بڑی انہوں نے سلسلہ اپنا انجام دیا لیکن آخر کار اپنے زمانے کے امام اور معصوم سے جنگ کی صورت میں اور اس کیفیت میں ان کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری ہمارے اور آپ کے لیے عبرتیں ہیں، کسی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ لہذا اب یہ دو مرحلے، ایک کہ میرا عمل قبول ہو جائے، اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کس سے کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اعمال کو صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ اب یہ کوئی فلسفہ سنگین نہیں ہے، کیوں صرف متقین سے کرتا ہے؟ قبولیت کا معاملہ یہاں پر اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی مراد حل ہاتھ سے مراد یہ کہ اللہ نے اپنے اینڈ پر نہیں رکھا ہوا، ہماری ہی طرف رکھا ہوا ہے۔ غیر متقی کا مسئلہ کیا ہے؟ غیر متقی کا مسئلہ یہ ہے کہ عمل کو انجام دینے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی گناہ ایسا انجام دے جو سارے کے سارے عمل کو خود ہی ضائع کر دے۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سے جب سوال کیا گیا تو حضرت نے مثال دی ہے، اور واقعاً خوبصورت مثال، امام نے فرمایا تم دو افراد کو تصور کرو، ایک ایسا شخص، دونوں ہی عمارت بنا رہے ہیں لیکن ایک ان میں سے وہ ہے کہ جو عمارت کو تیزی سے بنائے لیکن اس کا تحفظ اور حفاظت نہ کرے، دوسرا وہ ہے کہ جو بہت آہستگی سے بنائے لیکن اس کو خراب نہ ہونے دے۔ امام نے فرمایا کچھ مدت کے بعد ممکن ہے کہ وہ شخص کہ جو آہستہ بنا رہا ہے لیکن اس کی حفاظت کر رہا ہے اس کی عمارت کسی مقام تک پہنچ جائے، لیکن وہ شخص کہ جو تیزی سے تو بنا رہا ہے لیکن اس کا تحفظ نہیں کر رہا، حفاظت نہیں کر رہا، عین ممکن ہے اس کی عمارت سرے سے بلند ہی نہ ہو۔ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، میں اپنی زندگی میں یعنی ایک اہم پریکٹیکل حدیث میں عمل کی دنیا میں اس حدیث کو سمجھتا ہوں۔ فرمایا کہ کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، हो सकता है कि खुदा की रजा उसी नेकी में छुपी हुई हो। कितनी ही नेकियां हैं जो हमारे पास फुर्सत बनकर आती हैं और हम सिर्फ ये सोच करके इससे क्या होगा। याद रखिएगा, हर ऐसी आवाज शैतान की आवाज होती है। किसी भी नेकी को छोटा बनाकर पेश करना यह शैतान का हुनर है। लिहाजा वो क्या करता है कि उस नेकी की हैसियत को खत्म करने के लिए आपके जहन में जो बात डालेगा वो क्या डालेगा, इससे क्या होता है। किसी भी खास तौर पर इस्लाही अमल के लिए जब आपके जहन में होता है कि मैं ये काम करना शुरू कर दूं, तो जो सबसे पहला वसवसा जहन में आता है वो क्या होता है, मेरे करने से क्या होगा। जब भी कभी ये ख्याल जहन में आए तो ये सोचिएगा कि अगर हजरत हाजरा सफा और मरवा के दरमियान में बैठकर ये सोचती कि मेरे सही करने से क्या होगा, तो न जमजम निकलता, न काबा आबाद होता, न मक्का की सरजमीन आबाद होती, न पैगंबर। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद। लिहाजा हमारा और आपका काम यह नहीं है कि हम ये सोचें, नेकी का मौका जैसे ही मयसर आए और खास तौर पर अपनी जिंदगियों में आदत डालें कि छोटी छोटी नेकियों के जहां मौका मिले उसे फौरी तौर पर अंजाम दें। क्यों? नफ्सियाती एतबार से ये खुद बाएस बनता है कि छोटी नेकियां अंजाम देना खुद ब खुद बड़ी नेकी की तरफ इंसान को रगबत दिलाता। फिर फरमाया, किसी गुनाह को छोटा मत समझना, हो सकता है कि खुदा का गजब उसी के अंदर छुपा हुआ हो। सबसे ज्यादा खतरनाक जो हमारी जिंदगी में अमल है वो ये मरल। बहुत सारे गुनाहों को हम गुनाह तस्वुर ही नहीं करते, हमारे तस्वुर न करने से वो गुनाह, ऐसा नहीं है कि हम तस्वुर करें कि गुनाह नहीं है तो कैफियत गुनाह खत्म हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है, गुना गुना रहेगा। बास चीजों को हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं कि भाई इससे क्या होता है। अब आपको नहीं पता कि उस गुनाह के आसार कहां तक जाएंगे। मैं लिहाजा कॉमन मिसाल जो मैं देता हूं वो ये मिसाल देता हूं, क्योंकि आजकल का कॉमन मसला है, घर जाते हुए गाड़ी में बेगम ने कहा भाई डबल रोटी और मतलब अंडे और दूध खरीद लेना। अब दुकान देखी, रॉन्ग पार्किंग पे गाड़ी खड़ी की, गलत जगह पे गाड़ी खड़ी की, भागते हुए गए सामान खरीदा, 5-7 मिनट के अंदर अंदर आए और पीछे लाइन लगी हुई है, ट्रैफिक जाम हो गया है, एक मुसीबत है, लेकिन आए और बैठे और कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा काम हो गया और जल्दी से निकल गए। सवाल यह पैदा होता है कि यह शुक्र आपने जो किया है यह किस बात का कर रहे हैं। ये जो पीछे इतनी लंबी, अब गौर करें, ये जो पीछे ट्रैफिक ब्लॉक हुआ इसमें अगर किसी का इंतकाल हो गया तो उसका गुनाह किसके सर पे जाएगा, किसी का माली नुकसान हो गया उसका गुनाह किसके सर पे जाएगा। अब आपको नहीं मालूम, ना आपकी इंटेंशन है, लेकिन आप बाइस बन रहे हैं जब कयामत के दिन इस गुनाह, क्योंकि हुकूक लिबाद है, अगर आपने गलत जगह गाड़ी खड़ी करके डबल पार्किंग पे गाड़ी लगाकर ट्रैफिक को रोका, हमारे नजदीक ये गुनाह है नहीं, हजारों तौजीहात हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन खुदा, अब गौर कीजिए, ये मसाइल हैं। एक आरिफ के बारे में मिलता है, मैं नाम जहन में नहीं है, कहते हैं कि बहुत शिद्दत से इस्तग़फ़ार किया करते थे और एक जमाने में उनसे किसी उनके शागिर्द ने पूछा, कहा कि क़िबला मैं जानना चाहता हूं आप जो इतनी कसरत से इस्तग़फ़ार करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस्तग़फ़ार की वजह क्या है। अब अपने उसके जहन में क्या है कि पता नहीं इसने उन्हें कौन सा गुनाह अंजाम दिया होगा जो ये इतनी शिद्दत से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। वो टालते रहे लेकिन इस जिद हो गया। जब बहुत ज्यादा जिद की तो फरमाने लगे कि एक अल्हम्दुलिल्लाह कहने का इस्तग़फ़ार कर रहा। पूछने वाला हैरान हुआ शाह के, तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझ रहा था कि कोई गुनाह अंजाम दिया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह का नहीं समझ में आया मुझे। उनकी आंखों से अश्क जारी हो गए, रोकर कहने लगे कि मेरी दुकान थी बाजार में फला मुकाम पर, एक मर्तबा मैं अपनी दुकान छोड़कर किसी काम से गया, वापस आ रहा था तो पता लगा कि बाजार में उसी जगह जहां मेरी दुकान थी आग लग गई, اور کسی مجھے بتانے والے نے بتایا کہ بھائی اس علاقے میں یا اس جگہ آگ لگ گئی، تو پہلی فکر کیا تھی کہ وہ تو میری دکان کی جگہ ہے، میری دکان کو بھی آگ لگ گئی ہوگی۔ کہ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میری دکان بچی ہوئی تھی اور بالکل میرے بغل والی ایک یا دو دکانیں جل گئی تھی۔ کہ جب میں نے اپنی دکان کو سالم دیکھا تو میں نے کہا الحمدللہ۔ کہ لیکن اس الحمدللہ کو ادا کرتے ہی ایک دم مجھے یہ بات کا خیال آیا کہ میں اپنی دکان کے بچنے کا الحمدللہ تو کہہ رہا ہوں، یہ جو سات دو مومنوں کی دکانیں جلی ہیں مگر ان کا میرے پر کوئی حق نہیں تھا، یہ الحمدللہ کس بات کا کہہ رہا ہوں کہ مومن کی دکانوں کو آگ لگ گئی میری دکان بچ گئی؟ کہ اس الحمد، اور میں نہیں سمجھتا، ابھی تک سمجھ سمجھتا کہ وہ جو الحمدللہ میں نے کہا تھا، کسی مومن کا مال جل جانے پر اور اپنا مال بچ جانے پر خدا نے میری اس الحمدللہ کو معاف کیا ہوگا یا نہیں۔ خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ عارف ہے، اس کی اپنی جگہ کیفیت ہے۔ لیکن کچھ دیر کے لیے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک حق عباد ہے، حقوق العباد ہے، حقوق الناس ہے، ایک حق الناس کہ جس کی کیفیت کو محسوس کر کے وہ ساری زندگی استغفار کرتے رہے۔ ہم روز کے حساب سے کتنے حقوق العباد، کتنے حقوق الناس ہمارے ہاتھ سے ضائع ہو جاتے ہیں، ہم کیا کیا کر جاتے ہیں، اصل احساس ختم ہو گیا ہمارے اندر۔ میں بھی اس بحث میں جانا نہیں چاہتا لیکن عرض ضرور کروں گا، یہ یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم ایک اچھے مومن یا ایک اچھے مسلمان کے عنوان سے حقوق اللہ کو معاف کرنے کا اعلان کرتا ہے، کیوں؟ میرے اور بندے کا معاملہ ہے، لیکن حقوق الناس نہیں چاہتا۔ یعنی کیا معنی ہے؟ ایک معنی جو کامنلی ہم نے اپنے ذہنوں میں رکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ حقوق الناس اس لیے معاف نہیں کرے گا کیونکہ عدالت کا تقاضا ہے اور پروردگار عادل ہے، جب تک صاحب حق اپنا حق معاف نہیں کرے گا تب تک خدا اپنا حق معاف نہیں کرے گا۔ یہ ایک معنی ضرور ہے، لیکن ایک معنی اس کے علاوہ ہے، وہ معنی کیا ہے؟ وہ معنی یہ ہے کہ اگر صاحب حق بھی اپنا حق معاف کر دے تب بھی خدا حق و ناس معاف نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ حق و ناس بعض اوقات ایک فرد تک نہیں ہوتا بلکہ اس کے اطراف تک اس کے آثار جاتے ہیں، چونکہ وہ حق معاشرے کے اوپر ظلم ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنا حق معاف کر دے تب بھی اللہ وہ حق و ناس معاف۔ لہذا زیادہ حساس ہونے کی ضرورت کہاں ہے؟ زیادہ حساس ہونے کی ضرورت زیادہ، میں یہ نہیں کہنا چاہتا خدا نخواستہ، نعوذ باللہ من ذالک، کسی کے لیے ذہنوں میں یہ بات میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ حق اللہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے عزیزان من۔ کوئی خدا کو خدا سمجھتا ہو تو حتی حق الناس بھی ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن ایک بحث یہ ہے کہ ان دونوں کے مقابلے پر مثلا امام کے زیادہ کام کون آ سکتا ہے؟ آیا وہ امام کے زیادہ کام آ سکتا ہے کہ جو حق اللہ کی رعایت تو کر رہا ہو لیکن حقوق الناس کی رعایت نہ کرے، یا وہ امام کے نسبتاً کام آ سکتا ہے کہ جس کے حق اللہ کے معاملات شاید اتنے سیدھے نہ ہوں لیکن اس نے اپنی زندگی میں حقوق الناس کا خیال رکھا ہو؟ اگر ان دو میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہو تو امام کس کو اختیار کریں گے؟ تو مجھے تو کربلا میں وہ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں کہ حق اللہ کے اعتبار سے وہ کسی اور مذہب کے ماننے والے تھے، حق اللہ کے اعتبار سے وہ یزید کے لشکر کے حصے بنے ہوئے تھے، وہ کون سی چیز تھی جو ان کو حسین علیہ السلام تک لا رہی ہے؟ چاہے وہ جناب حر ہوں، چاہے وہ جناب زہر قین ہوں، چاہے وہ جناب وہاب قلبی ہوں، ان کی شخصیات میں جو واحد کامن چیز ملے گی کسی مذہب و مسلک پر ہوں، لیکن یہ ان میں سے نہیں تھے جو لوگوں کا حق مار کے آرام سے سو سکتے ہوں۔ بس اگر حقوق الناس کی رعایت کرنے والا شخص ہے وہ شاید امام تک پہنچ جائے، لیکن اگر کوئی شخص حقوق الناس کی رعایت نہیں کر رہا کوئی امکان نہیں ہے اس کا امام تک پہنچنے کا۔ اس کو کلیئر کریں اپنے ذہن میں، کوئی امکان نہیں ہے۔ لہذا جس چیز کو زیادہ شدت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں اختیار کرنا ہے وہ کیا ہے؟ کوشش یہ کریں کوئی حق الناس ضائع نہ ہو، اور ابتدا گھر سے کریں، گھر میں عادت ڈالیں، اپنے بچوں کی نسبت، زوجہ شوہر کی نسبت، شوہر زوجہ کی نسبت، ماں باپ بچوں کی نسبت، بچے ماں باپ کی نسبت، بہن بھائی آپس میں صلہ رحم، یہاں سے ابتدا یہاں سے کرنی ہے، باہر سے نہیں کرنی ہے۔ جو آدمی گھر کے اندر حقوق الناس کی رعایت کر سکتا ہے وہ باہر کر سکتا ہے. جو آپ باہر حقوق الناس کی رعایت کر رہے ہیں عین ممکن ہے کہ وہ ریاکاری ہو. جو آدمی اپنی ہی اولاد کا حق ادا نہ کرتا ہو وہ دوسرے لوگوں کا حق ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. جو اولاد اپنے ہی ماں باپ کا حق ادا نہ کرتی ہو اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسروں کا حق ادا کر رہا ہے. پس ماں باپ کا حق مارنے والا اگر باہر حقوق الناس کی رعایت کر رہا ہے تو میرے حساب سے منافق تو ہو سکتا ہے, مومن نہیں ہے. اللہم صل علی محمد. لہذا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ ہے ہمارا. تیسرا روایت کا تیسرا جملہ بیان کر دوں, فرمایا کہ اور کسی بھی شخص کو حقیر مت سمجھو, ہو سکتا ہے کہ خدا کا دوست اور ولی. یہ جو ہم بعض مومنوں کو حقیر سمجھ کر اپنے سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ولی. کیا معلوم ہے میں؟ لہذا جو جانے من تقوی اعمال کی قبولیت کی ذمہ داری دیتا ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے. یعنی کہ جب انسان اس مرحلے میں آتا ہے کہ کوئی گناہ انجام نہ دے, یہی وہ اخلاص کی منزل ہے جو اعمال کی قبولیت کا باعث. بس کثرت اعمال سے زیادہ اعمال کے تحفظ کے اوپر زور دیں کہ ہمارے اعمال محفوظ رہیں, اسی کا نام کیا ہے؟ تقوی. تقوی کیا کرتا ہے اس کے علاوہ؟ تقوی کی دوسری کیفیت کیا ہے؟ وہ چیز کہ جو ہمارے لیے زندگی میں تقوی کا آخری فائدہ یا اہم ترین فائدہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیسا تقوی؟ حق تغاتے ہی, جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور دیکھو اس وقت تک مت مرنا جب تک کہ مسلمان نہ ہو جاؤ. اب یہ میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے, ورنہ ترجمہ کیا بنے گا؟ اور دیکھو صرف مسلمان مرنا.
آمان ہے کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے, وہ محمد جو ہے خاتم الانبیاء جس کو کہتی ہے دنیا حبیب خدا, جس کا داماد غیظ غم کبریا, جس کی بیٹی خیر النساء فاطمہ, اس محمد کے دل کا یہ ارمان ہے کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے, فاطمہ غیں کبھی مرتضیٰ بھی ہے یہ, حلتا بھی ہے یہ, انما بھی ہے یہ, بات کرتی ہوئی کربلا بھی ہے یہ, علم کے مدعا کی دعا بھی ہے یہ, دین کی جان غیر ایمان ہے کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے, خوبیاں جس قدر ہیں سبھی خوب ہیں, روب ایسا ہے کونین مرعوب ہے, سامنے اس کے غالب بھی مغلوب ہے, آیت اس کی صورت سے منسوب ہے, جس کو قرآن پڑھے یہ وہ قرآن ہے کیا بتاؤں. بے ابا گئے یہی فخر آل ابا, بے ردائی ہے اس کی وفا کی ردا, اس کا ممنون گئے دو جگہ کا خدا, اس کے بارے میں کہتی ہے خود کربلا, محسن دین پر اس کا احسان ہے کیا بتاؤں मैं ज़ैनब की क्या शान है, ये ना होती तो मर जाता इस्लाम भी, मिट गया वो तखल का पैगाम भी, खा गई गोती फिर सुबह को शाम भी, कोई लेता ना अल्लाह का नाम भी, दीन है ये भी ज़ैनब का एहसान है, क्या बताऊं ज़ैनब की क्या शान है। ये दो मुसलसल बंद समाज फरमाएगा, दूर पड़ेगा मेरे मोहम्मद वाले में। खुतबे खिताबत के सरदार हैं, इनके नाना शरीयत के सरदार हैं, बाप और माँ शराफत के सरदार हैं, दो बड़े भाई जन्नत के सरदार हैं, और छोटा भाई वफाओं का सुल्तान है। छोटा भाई वफाओं का सुल्तान है, क्या बताऊं मैं ज़ैनब कि क्या शान है। इसी तसलसल में समाअत फरमाइए कि करबला गए निदा और मना दी है, ये दो इमामों की एक साथ हादी है, ये राज करने की बचपन से आदी है, ये दो जगह की बड़ी शाहजादी है, ये बादशाह वफाए का दरबान है, क्या बताऊं मैं ज़ैनब की क्या शान है। कोई अजमत में से ज्यादा नहीं, इनके घर से भी घर कोई आला नहीं, इनका नौकर हूँ मैं मुझ सकोई नहीं, खुल्द की कोई गौगर को परवाह नहीं, खुल्द तो कसर ज़ैनब का दालान है, क्या बताऊं मैं ज़ैनब की क्या शान है।
निसा, ये कभी अब मौजू नहीं है, कभी मौजू रहा तो इंशाल्लाह अर्ज करूंगा। मेरा बड़ा दिल चाहता है कि कभी मुझे मौका मिले तो मकाम ख़वातीन इस्लाम की निगाह में इस मौजू पर गुफ्तगू करूं, इसलिए कि आजकल के दौर की एक अहम तरीन जरूरत है। लेकिन आज सिर्फ इशारे कर रहा हूं मैं। यहां पर कवामून अलनिसा से हरगिज मुराद मेल डोमिनेंसी नहीं है। लिहाजा अगर सही माना में कुरान के मिजाज को समझा जाए तो क्यों अल्लाह ताला मर्दों को जिक्र करता है? इसलिए कि औरतों की रिस्पेक्ट का और ग्रेटिट्यूड का मकाम यह है कि अल्लाह मुखातब मर्दों को करे लेकिन मुराद खवातीन हों, यानी हत्ता जुमलों के अंदर भी परवरदिगार खवातीन के पर्दे को मलहूज रखना चाहता है। लिहाजा जब तक खुदा को जरूरत महसूस नहीं होती कि कहीं पर खवातीन का जम मुअन्नस सालिम का सीगा इस्तेमाल करना मजबूरी, जिसको मैं कहूं हमें और आपको समझाने की, पैदा ना हो, मसलहत तकाजा न करे, खुदा असलन जम मुअन्नस सालिम का सीगा इस्तेमाल नहीं करता। लिहाजा या अय्युहल्लज़ीना आमनू से जो मुराद है वो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू से जमात मोमिनीन है, और अज़वाज जम ए ज़ौजा नहीं है, अज़वाज जम ए ज़ौज है। ज़ौज का मतलब आपका पार्टनर, यानी क्या? अब ईमान वालों की जमात, चाहे ये मर्द हो चाहे खवातीन, तुम्हारा पार्टनर, बास पार्टनर तुम्हारे क्या हैं? तुम्हारे दुश्मन हैं, और तुम्हारी औलाद उनमें से बास तुम्हारे दुश्मन हैं। बस अब इसका जो तर्जुमा सही है वो क्या है? ए मोमिनीन की जमात, अगर अब मोमिन है तो उनमें से बास मोमिनीन की जोजाएं उनकी दुश्मन हो सकती हैं। अगर यहां पर इस अल्लज़ीना आमनू से मुराद कोई मोमिना है तो बास मोमिनात के शौहर उनके दुश्मन ہو سکتے ہیں. اب یہ کون ہے مومن مثلا جس کی زوجہ دشمن ہو, یہ کون ہے مومنہ جس کا شوہر دشمن ہو, یا کون مومنین ہے جن کی اولاد دشمن ہو؟ یہ اپنی جگہ ایک پوری بحث ہے, لیکن عرض کر رہا ہوں یہ مقام وہاں پر آتا ہے. اولاد دشمن ہو جاتی ہے, کب دشمن ہو جاتی ہے؟ جب آپ اس کو صحیح عقیدہ ٹرانسفر نہیں کرتے, جب آپ اس کی صحیح تربیت نہیں کرتے, جب آپ اس کے ساتھ, ہم اپنے بچوں کو خود اپنا دشمن بنا رہے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم ہوتا. ورنہ ٹیکنیکلی اولاد دشمن نہیں ہوتی, لیکن ہماری تربیت کا فقدان, ہماری تربیت کے مسائل, عقائد کے مسائل کیا ہوتے ہیں. لہذا جب میں اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو شیطان کے ہاتھ میں دے رہا ہوں, اور پھر میں یہ تصور کروں کہ یہ میرا دشمن نہیں بنے گا, لہذا یہ اپنی جگہ مسائل ہیں. اب یہ جو حتی تقاتہ ہی کی مشکل ہے, یہ کیا ہے؟ حتی اپنی خلوتوں میں بھی اللہ کا خوف, اس کے عذاب کا خوف انسان کے اندر ہو. اب یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ جو میرا خلوتیں بھی پاکیزہ رہیں, اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ مرحلہ یہ ضروری ہے کہ تقویٰ انسان کی روح کے سب سے اشرف ترین حصے تک چلی جائے. تقویٰ کی کیفیت یعنی کیا؟ تقویٰ صرف نفس میں نہ ہو. نفس کا تقویٰ وہ ہے کہ جو انسان ظاہر کر رہا ہوتا ہے, بلکہ یہ تقویٰ عقل کے مقام پر بھی ہو. عقل کا تقویٰ کیا ہے؟ کہ جہاں پر انسان کے عقائد سالم ہوں. قلب کا مرحلہ کیا ہے؟ قلب کا مرحلہ جو میں نے دوسری گفتگو میں آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا, یا شاید کل اشارہ کیا تھا, کہ انکانشیسلی انسان کا مومن ہونا, انسان کا انکانشیس مائنڈ مومن ہونا, اسی کو مقام قلب کہتے ہیں. یہ قلب متقی ہو. اب جب یہ قلب متقی ہوگا تو خود بخود انسان کا بیہیویئر تقویٰ والا ہو جائے گا. اگر قلب متقی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ بعض مقامات پر مومنین کی نسبت کیا کہتا ہے؟ وہ لوگ الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, وہ لوگ جو رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازوں کو دبا کر رکھتے, اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں, امتحان اللہ قلوبهم للتقویٰ, کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان تقویٰ سے لیے ہوئے. اب یہ جو پیغمبر کے سامنے آواز کا دبانا ہے, بھئی میرے اور آپ کے سامنے تو پیغمبر ہے نہیں, ہے پیغمبر؟ کیا پیغمبر کے زمانے میں بھی ہر آدمی کے لیے پیغمبر موجود تھے سامنے؟ ہر آدمی کے لیے تو نہیں تھے. پیغمبر رہ رہے ہیں مدینہ میں, جو مکہ میں, جو کسی اور شہر میں, جو کسی اور علاقے میں مسلمان ہو گیا, اب کیا وہ اپنے دل کا امتحان دینے کے لیے مکہ یا کسی اور اطراف سے سفر کر کے آئے پیغمبر کے بعد, اور آ کر کھڑا ہو پھر یہ دیکھے کہ میری آواز پیغمبر کے سامنے اٹھتی ہے یا نہیں, تب پتہ لگے گا کہ اس کے دل میں تقویٰ ہے یا نہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. تو پھر یہ کون لوگ ہیں کہ جو پیغمبر کے سامنے اپنی آواز کو دبا کر رکھتے ہیں؟ اچھا مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یقیناً یہ ہے کہ اللہ جس مقام کو بیان کر رہا ہے وہ کون سا مقام ہے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بات بظاہر ان کے مخالف جا رہی ہو, ان کی مرضی کے خلاف جا رہی ہو, ان کے مزاج کے خلاف جا رہی ہو, یا جو یہ کرنا چاہتے ہوں اس کے خلاف جا رہی ہو بات, اس کے باوجود بھی یہ پیغمبر کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کریں. یعنی کیا؟ مثلا میں پیغمبر کے سامنے کھڑا ہوں اور پیغمبر میرے ہی خلاف کوئی بات کہہ دیں, میرے ہی اگینسٹ کوئی بات کہہ دیں, میرے مزاج کے خلاف کہہ دیں, اور تب بھی میری آواز پیغمبر کے آواز کے سامنے سے اوپر نہ جائے. اب یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ ایک دفعہ پیغمبر سے ملنے سے ہو جائے گا؟ نہیں, اس کی پریکٹس چاہیے. یہ پریکٹس کہ میری آواز پیغمبر کے سامنے بلند نہ ہو, بغیر تربیت کے حاصل نہیں ہوگی. یہ تربیت کہاں ہونی ہے؟ گھر کے اندر. گھر کے اندر کہاں ہونی ہے؟ ماں باپ کے سامنے. جو شخص اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی آواز کو دبانا سیکھ لیتا ہے, اس کی آواز کبھی بھی پیغمبر کے سامنے بلند نہیں ہو سکتی. یہ مقام اگر ماں باپ کے سامنے پریکٹس کر لی, اگر ہم نے اس کو ماں باپ کے سامنے, اپنے آپ کو ماں باپ کے سامنے اس طریقے سے سرنڈر کر دیا کہ ہمارے مزاج کے خلاف بات ہو رہی ہے, وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں, ان کے اندر کچھ عادات, حتی ہمارے اوپر ظلم بھی کر رہے ہوں, ہمارے لیے 100% بظاہر نقصان دہ بات کر رہے ہوں, تب بھی دین کیا کہتا ہے؟ خبردار, خبردار, ان کے ساتھ کیا کرنا؟ صاحب ہما بالمعروف, اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو. اب جو ماں باپ کے سامنے تربیت حاصل کر لے گا, یہ کیسے حاصل ہوتی ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ پریکٹس ہوتی ہے، یہ سارے کے سارے وہی مرائل. اب جس کی عقیدہ توحید صحیح ہوگی، جو جانتا ہے کہ توحید کیا ہے، نبوت کیا ہے، امامت کیا ہے، وہ کبھی بھی باپ کے سامنے آواز نہیں اٹھا سکتا، وہ کبھی بھی ماں کے سامنے آواز نہیں اٹھا سکتا. اب یہ جو دلوں میں تقویٰ ہے، یہ کہاں سے پیدا ہونا ہے، یہ قلوب کا تقویٰ کہاں سے ایجاد ہونا ہے؟ فرمایا سورہ مبارک حج میں آواز دے کر، ذالک ومن یعظم شائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. یہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے قلوب کے اندر تقویٰ آ جائے، تو یاد رکھو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنا شروع کر دو. تم شعائر اللہ کی تعظیم کرو گے، تمہارے دلوں میں خود بخود تقویٰ ایجاد ہونا شروع ہو جائے گا. اب یہ شعائر کیا ہیں، اپنی جگہ ایک مفصل بحث ہے، یقیناً میں بھی اس مقام پر ہوں نہیں، لیکن شعائر کیا ہیں؟ شعائر کچھ خاص علامتیں ہیں، کچھ خاص مقامات ہیں. ان خاص مقامات کی کیفیت کیا ہے؟ ان میں سے ایک مقام مثلا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. اب ہم شعائر کی تعظیم کی نیت سے جب وہاں پہنچے، تو ہم نے دیکھا کہ یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی سی پہاڑیاں ہیں، ایسی ہزاروں لاکھوں پہاڑیاں ہمیں اپنے مثلا بلوچستان میں مل جائیں گی، تو ان کے اندر ایسی کیا بات ہے کہ ہم ان کی تعظیم کریں؟ میں یہی سے اگر اتنا بھی قرآن کے اندر تدبر اور تفکر کر لیا، ہدایت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. صفا اور مروہ اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھتے، بلکہ وہ متعلق ہیں ایک واقعے سے. وہ واقعہ کیا ہے؟ اپنے زمانے کی بہترین ماں، اپنے زمانے کے بہترین بیٹے، اپنے زمانے کی بہترین شخصیات کا واقعہ ہے. واقعات کی کیفیت یہ ہے کہ اگر عقل انسانی سے اس واقعے کو حل کرنے کی کوشش کرو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، عقل وہاں پر آ کر قاصر ہو جاتی ہے. کیوں؟ حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو ایک بے آب و گیا وادی میں اکیلا اور تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں. اب دنیا کا کوئی عاقل لا کر دکھا دو جو حضرت ابراہیم کے اس عمل کی عقلی توجیہ کر کے بتا سکے کہ عقل کے مطابق یہ بات ایسے ہو سکتی ہے، یا عقل میں یہ بات یہاں سے آ سکتی ہے. اگر عقل میں نہیں آ رہی تو بس سمجھ لینا شاعر وہیں سے اپنا آغاز کرتے ہیں جہاں پر آ کر عقل انسانی معروف ہو رہی ہوتی ہے، اپنی پرواز کو ختم کر رہی ہے. شاعر بنانے والے وہاں سے شروع ہو رہے ہوتے ہیں. حضرت ہاجرہ شاعر نہیں ہیں، حضرت اسماعیل شاعر نہیں ہیں، وہ پہاڑی شاعر ہے جس میں جناب ہاجرہ اور اسماعیل کا واقعہ پیش آیا ہے. اب یہ واقعہ کیا بتلا رہا ہے؟ کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ایک ایسی قربانی دے رہی ہیں کہ جس کو عقل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہلاکت ہے، عقل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تباہی ہے، عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا کوئی انجام نہیں نکلے گا، لیکن جو حجت خدا جانتا ہے وہ عقل نہیں جانتے. لہذا خود شاعر کی بحث سب سے پہلے یہ سمجھاتی ہے کہ جہاں عقل ختم ہوتی ہے معصوم وہاں سے شروع ہوتا ہے. لیکن اب مجھے قرآن کی شاعر کی اس بات سے اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ اگر کسی بھی زمانے پر زمانے کے بہترین افراد، خدا کے مقرب ترین بندے کسی مقام پر آ کر کوئی ایسا کام انجام دے رہے ہو کہ جس کو عقل انسانی سے درک نہ کیا جا سکے، اور وہ باعث بنے کہ خدا کی قدرت اپنے آپ کو نشان دے، خدا کی عظمت اپنے آپ کو وہاں سے ظہور کرے، تو وہ مکان شاعر اللہ بن جاتا ہے. اب یہاں پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی اس کیفیت کو عقل نہیں سمجھ سکی، لیکن ان کی قربانی کی نتیجے میں اب زمزم کا چشمہ جاری ہوا. اس زمزم کے چشمے نے جاری ہو کر خدا کی قدرت اور عظمت کو جاری کر دیا، لوگوں کے تک پہنچا دیا. پھر شاعر اللہ کون ہے؟ کہا شاعر وہ قربانی کا جانور ہے. اب یہ قربانی کے جانور میں کچھ نہیں ہے، یہ قربانی کا جانور بھی ایک واقعہ یاد دلا رہا ہے. وہ واقعہ بھی بے عین ہی ایسے ہے کہ انسانی عقل اس کو درک نہیں کر سکتی. پھر اپنے زمانے کا مقرب ترین فرد ہے، پھر وہ کام کرنے جا رہا ہے جس کو عقل نہیں سمجھتی. ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے، کوئی عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی. ہر عقل یہ کہے گی کہ یہ ہلاکت ہے، لیکن معصوم جہاں سے شروع ہوتا ہے عقل وہاں ختم ہو رہی ہوتی ہے. پھر ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ایک باپ نے چھری چلائی لیکن اللہ نے قدرت کو کیسے ظہور دیا کہ اس بچے کو ہٹایا, اس کی جگہ اللہ نے چلتی ہوئی چھری کے نیچے سے. یہ اطاعت محض کا مقام ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا تو اب چھری چلانی ہے. یہ ایمان کی وادی ہے جہاں ظاہری طور پر نقصان نظر آ رہا ہے لیکن ابراہیم جانتے ہیں جس نے کہا ہے اس کا وعدہ ہے کہ میں نقصان نہیں ہونے دوں گا. لہذا بیٹے کے گلے پہ چھری بنا کر اللہ چلا کر حضرت ابراہیم نے یہ سمجھا دیا جہاں خدا بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہو آنکھیں بند کر کے خدا کا وعدہ ہے. یہی سمجھانے کے لیے حسین کربلا میں بیٹوں کی قربانی دے رہے ہیں. غور کیجئے گا, بات ابراہیم سے ہوئی ہے, ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو, لیکن کیا کیا اللہ نے حضرت ابراہیم کی اس اطاعت کی منزل تک لے جا کر بات کو ختم کر دیا. یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اطاعت میں چھری چلائی, وہاں اللہ نے اسی چھری کے نیچے سے اسماعیل کو نکالا, اس کی جگہ ایک بھیڑ دیا. لیکن پھر کیا کہا کہ یہ بھیڑ نہیں ہے فدیہ, یہ تو میری قدرت کا اعجاز ہے, یہ تو میں نے تمہیں اپنی قدرت دکھائی ہے کہ چلتی ہوئی چھری کے نیچے سے میں اسماعیل کو ہٹا کر گسفن کو پہنچا سکتا ہوں. یہ میں کر سکتا ہوں, میں قادر ہوں اس بات کے اوپر کہ چلتی ہوئی چھری, کتنی دیر لگتی ہے چھری کو چلنے میں, لیکن خدا قادر ہے اس بات پر کہ چلتی ہوئی چھری کے نیچے سے اسماعیل کو ہٹائے اور کسی جانور کو پہنچا دے. کیا یہ فدیہ ہے؟ یہ تمہاری عقل کی پستی ہے اگر اسماعیل جیسے نبی کا فدیہ کسی جانور کو سمجھ لو. لہذا کیا بابا فدائن بے ذبحن عظیم, کہ تمہیں ہم ذبح عظیم سے, کہ جانور کا اگر جنت سے ہی کیوں نہ آیا ہو, یہ جنت کا جانور بھی اور ایک نہ ہو کروڑوں جانور بھی ہو تب بھی حضرت اسماعیل کے ایک بال کے برابر نہیں ہیں. کہاں اسماعیل ذبیح اللہ اور کہاں کوئی حیوان, چاہے وہ جنت کا ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہی کیوں نہ ہو, ایک بال حضرت اسماعیل کے برابر نہیں ہے. کون ہے یہ فدائے نہ ہو بے ذبح عظیم؟ جب اہل بیت کے دروازے پر جا کر پوچھو گے تو پتہ لگے گا کون ہے. اسی لیے جنہوں نے عقل سے قرآن کو درک کیا ان کے شعور نے آواز دے کر کہا غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل, اسماعیل سے ابتدا کی ہے. یہاں اللہ نے کیا کیا, اپنے اس قدرت کو ظہور دیا لیکن اسماعیل کو بچا لیا. لیکن جناب ابراہیم کا پیغام کیا ہے؟ خدا بیٹے مانگے قربان کر دو. حضرت حاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑنے سے مراد کیا تھی؟ اگر خدا کا دین آواز دے رہا ہو اپنے بچوں کو اپنے خواتین کو لے کر میدان میں اتراؤ تو اتراؤ. وہاں اللہ نے پانی مہیا کیا, یہاں پر اسماعیل کو بچایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر بچانا چاہوں بچا سکتا ہوں, لیکن جس کی فدیے کو, جس کی قربانی کو قبول کروں گا پھر اس کی قربانی میں ایسی تاثیر ڈالوں گا کہ رہتے زمانے تک وہ قربانی اور اس کی یاد باقی رہے گی. لہذا حضرت اسماعیل کی کیفیت اپنی جگہ محفوظ, لیکن جب حضرت اسماعیل کی قربانی اپنے تمام تر کمال پر پہنچ کر کربلا میں ظہور پیدا کرتی ہے تو ایک مرتبہ پھر کربلا کے شاعر ہونے کی کیفیت سمجھ میں آتی ہے. اپنے زمانے کے بہترین افراد ہیں, مقرب ترین افراد ہیں قربانی دینے کے لیے آج کربلا کے میدان میں اترے ہوئے ہیں, لیکن آج اللہ قربانیوں کو قبول کر رہا ہے. لہذا اصحاب کی قربانیوں کو قبول کر رہا ہے, علی اکبر کی قربانی کو قبول کر رہا ہے, علی اصغر کے. انسان سوچے نا, عقل انسان معروف ہو جاتی ہے. وہ پروردگار جو ابراہیم کی چھری کے نیچے سے اسماعیل کو نکال رہا, وہ آج حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر کی قربانی کو قبول کر رہا, وہ آج حضرت عباس کے بازیوں کی قربانی کو قبول کر رہا ہے. پھر جناب اسماعیل کچھ گھنٹے پیاسے رہ جائیں تو حاجرہ کی تڑپ زمزم جاری کر رہی ہے, لیکن حسین کے بچے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں. چاہے تو کر سکتا ہے لیکن اب قربانی کو قبول کرنے کا مرحلہ ہے. خدا جانے حسین کا کیا
اللہ کے ساتھ معاملہ ہے.
ہاجرہ کو جگہ پر چھوڑا
لیکن ہاجرہ کے پردے کو محفوظ رکھا.
حسین کی قربانی کو آگے بڑھایا.
نبی کی بیٹیاں ہیں درباروں اور بازاروں میں سر پر رہنا کھڑیا. بس اب سوچے جس قربانی کو اللہ نے بذبحن عظیم کے عنوان سے قبول کر لیا ہوگا اس کی شاعر کی کیفیت کیا. آج اگر دنیا دیکھنا چاہتی ہے آؤ اور آ کر کربلا کی طرف نگاہ کرو. یہ شاعر حسینی کس طریقے سے خدا کی قدرت اور عظمت کو ظہور دے رہے ہیں.
بس کربلا خدا کی عظمت کو ظہور دینے کے لیے ہے. کربلا شعائر اللہ میں سے ہے لہذا کربلا کا تعلق شعور انسانی سے ہے. اگر کوئی کربلا کے نام پر انسانی شعور کو متعطل کرنے کی بات کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کربلا کا کوئی ہدف نہیں ہے وہ کربلا کا بدترین دشمن ہے.
کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شعائر اللہ ہو اور شعور کو بیدار نہ کرے. اصل شعائر کا معنی شعور کو بیدار کرنے والی شے ہے. اور کوئی کربلا پہنچ کر بھی اپنے شعور کو بیدار نہ کر سکے سب سے زیادہ بدبخت انسان وہ ہے
جو کربلا تک پہنچے اور شعور اور ادراک کا رزق لے کر واپس نہ پلٹے.
لہذا عزیزان من یہ شعائر اللہ شعائر کے ذریعے سے انسان کے قلب میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے. کب؟ جب وہ شعائر کی شعوری کیفیت کو ترک کرے. اگر کربلا کے شاعر ہونے کی کیفیت کو ہم نے درک کیا ہو کربلا کے اہداف کو سمجھا ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی کربلا کے ہدف سے اپنے آپ کو ملانا چاہے اور حسین اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے زمانے کا حر نہ بنا دے. حر بننے کے لیے قدم آگے بڑھانا ہے. میں کیسے حر بن سکتا ہوں جب میں اپنے ہدف کو امام حسین کے ہدف سے ملا رہا ہوں گا. امام حسین کا ہدف کیا ہے؟ اندما خرجت لطلب اصلاح امت جدی. میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر سکوں. بس میری عزاداری حقیقی معنی میں حسینی عزاداری اس وقت بنے گی جب اس عزاداری کے ذریعے سے کوئی اصلاحی عمل انجام پا رہا ہو. کل ہم نے آج ہوا کربلا میں اور آپ نے دیکھا کس طرح سے مختلف مقامات پر اصلاحی عمل کو وہاں انجام دیا گیا. کل ہماری باری ہے ہم اپنی سرزمین پر اربعین حسینی کے دوران کوئی ایسا کام کریں کوئی ایسی حرکت کوئی ایسی چیز کہ جو اصلاحی کیفیت کو معاشرے کے فساد کو مٹانے کے اعتبار سے. لہذا صرف جلوسوں میں محض شرکت کے عنوان سے نہ جائیں یہ سوچ کر جائیں کہ اس جلوس کو اصلاحی اعتبار سے معاشرے کے فساد کو ختم کرنے کے اعتبار سے تاکہ ہماری عزاداری حسین کی حرکت اور حسین کے قیام کے ساتھ متصل ہو جائے. کوئی ایک اصلاحی عمل ہمارا عزاداری کے ذریعے سے ہمیں خود بخود امام حسین سے متصل کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اصلاح کا ایک عمل وہ ہے جس کو شہداء نے اپنے خون سے انجام دیا. اصلاح کا دوسرا عمل وہ ہے جس کو بی بیوں نے درباروں اور بازاروں میں انجام دیا. گرچہ آج چہلوں میں شہداء ہے شب چہلوں میں شہداء ہے لیکن دل میرا یہ چاہتا ہے کہ آج حسین کی آخری قربانی سید الشہداء نے جس قربانی کو آخر تک اپنے پاس محفوظ رکھا ہے اور یہ وہ قربانی ہے جو باعث بنی ہے کہ اسیران کربلا کو آزاد کرنے پر زمانے کا طاغوت مجبور ہو جائے. یہ قربانی کون ہے؟ یہ قربانی حسین کی 4 سالہ بیٹی سکینہ بنت الحسین. میرے مولا کروڑوں افراد دنیا سے جمع ہوئے ہیں آپ کی زیارت کے لیے. مولا آپ نے خود فرمایا حسین کو وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں ام رباب اور سکینہ نہ ہو. امام کا قول ہے حسین کو وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں ام رباب اور سکینہ نہ ہوں. جب یہ کروڑوں زائر آپ کے پاس آئے ہوں گے, ایک مرتبہ تو آپ نے سوچا ہوگا کاش میری سکینہ میرے پاس دوبارہ آ جاتی. مولا آپ کو آپ کی مظلوم بیٹی کا پرسہ دینا ہے, جس کو سب سے زیادہ آپ کے پاس آ کر آپ سے ملنے کی آرزو تھی. ساری بیبیاں رہا ہو گئیں, حسین کی سکینہ آج بھی زندان کی زمین میں قید. مظلومہ دادی کو مظلومہ پوتی کا قرب, حضرت امیر میں نے عرض کیا تھا جب جناب سیدہ کو لے کر قبر کے کنارے آئے ہیں اور پیغمبر کے ہاتھ برآمد ہوئے تو حضرت امیر نے کیا کہا, کہا یا رسول اللہ آپ کی امانت پلٹانے کے لیے آیا ہوں, لیکن امانت جو دی تھی سالم تھی, واپس کر رہا ہوں تو ٹوٹی ہوئی ہے, لیکن مولا اپنی بیٹی سے خود پوچھ لیجئے گا امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا. بس چشم تصور میں دیکھتا ہوں کہ شاید امام سجاد بھی چار سالہ سیدہ کو ہاتھوں پر لیے کھڑے ہوں گے, قبر کے حوالے کرتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے یا رسول اللہ اپنی پوتی سے خود پوچھ لینا امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا. ارے حضرت رسول کے سامنے سیدہ بھی موجود ہے, حضرت رسول کے سامنے سکینہ بھی موجود ہے, جناب سیدہ یہ کہہ رہے ہیں نانا ہمارے خیمے کو آگ لگا دے گا, نانا میرے قامت میں آگ لگا. جناب سیدہ کہہ رہی ہوگی بابا مجھے ایک تماشا مارا گیا, جناب سکینہ رو کر کہہ رہی ہوگی نانا کربلا سے لے کر مسلسل تماشے کھا دیے. جناب سیدہ رو کر کہہ رہی ہوگی نانا ارے چار سال سکینہ رو کر کے رہی ہوگی نانا کربلا سے کوفہ کا اتنے تازیانے کھائے کہ کرتا میرا بدن سے چپک گیا تھا. جناب سیدہ رو کر کہے گی نانا بابا تماچے سے میرا گوشوارا کوٹ کر گرا. ارے سکینہ رو کر کے رہی ہوگی ظالم میرا زخم بھر نہ سکا, جب زخم بھرتا تھا جناب سیدہ رو کر کہیں گے لالا ہر ہر ہم سی اور کسی کروٹ پر تازیانے کا زخم دکھتا ہے, کسی کروٹ پر رخسار دکھتے ہیں, کسی کروٹ پر کانوں میں تکلیف ہوتی ہے. زندان میں نہ سو نہیں سکی حسین کی بیٹی, بس ایک شب ماں کی آغوش کی کرنے کو پا کر کچھ دیر کے لیے حسین کی سکینہ سوئی ہے تو خواب میں بابا کو دیکھا, اتنے دن کے بعد جو بابا کو دیکھا سینے پر سونے والی تڑپ گئی. بابا کو دیکھ کر اتنا گریہ کیا, اتنا گریہ کیا ساری سکینہ کے ساتھ گریہ.
ارے چپ کرا دے سے آج چپ نہیں دے رہے ہیں اللہ نے بھیا سجاد زیادہ ہے اتنا گریا ہوئی اتنا گریا ہوئی ایک مرتبہ پوچھتا ہے ملعون کہ زندان میں کوئی بچہ مر گیا ہے جو بیبیاں اس طرح سے گریا کر رہی ہے؟ کہا بچہ مرا نہیں ہے لیکن حسین کی بیٹی حسین سے ملعون کہتا ہے تو بیٹی کو باپ سے ملوا کے بس غریب کے سر کو ایک تشت میں رکھا گیا تشت پر ایک کپڑا زندان بھیجا یہ تشت بھرے زندان پر پہنچا شہزادی کی نگاہ پر ایک مرتبہ رو کر کہتے ہیں بھیا سجاد ان سے کہہ دو اب سکینہ کو کھول اب سکینہ کو پیاس نہیں لگ رہی بس بابا کے پاس جانا ہے ارے جیسے ہی ایک کپڑے کو ہٹایا گیا غریب باپ کے سر کو دیکھا امام سجاد کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا یہ سر جناب سکینہ تک پہنچا ایک مرتبہ بچی نے باپ کے سر کو سینے سے لگایا پھر ایک مرتبہ خانک پر بیٹھی باپ کے سر کو گودی میں لیا ایک مرتبہ باپ کے سر پہ نوازش کرنا شروع کی کبھی خاک اور خون آلودہ زلفوں میں ہاتھ پھیرتی ہے کبھی چہرے سے خاک کو صاف کرتی ہے کبھی داڑھی سے خاک کو صاف کرتی ہے پھر باپ کے سر سے شکوا شروع کیا ارے بابا جب آپ چادر چھڑی میں نے آپ کو آواز دی بابا جب دامن میں آگ لگی سکینہ نے آپ کو آواز دی بابا جب شبر نے تماچے مارے میں نے آپ کو پکارا بابا جب میرے گوشوارے روچے میں نے آپ کو آواز دی بابا ہر تماچے نے پکارا ہر توزیہ نے پر آواز دی بس عزادار اس کے بعد مظلوم غریب سر کو کبھی زخمی پریشانی کے لیتی ہے کبھی زخمی رخساروں کے زخمی ہو سکینہ کی آواز بتا ایک مرتبہ بیٹا سجاد آ کر اپنی بہن کو دیکھو امام اپنی ہتھکڑیاں سنبھالے آگے بڑھے خاک پر بیٹھے اب جو بہن کا سانہ ہلایا بہن آغوش میں گھلک گئی امام نے نبض پر ہاتھ رکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے رو کر کہتے ہیں انا للہ
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون بار الہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما بار الہ تجھے واسطہ ہے حسین علیہ السلام کی مظلومہ بیٹی کا تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ بنت الحسین کا بار الہ تجھے بچی کی اس قید کا واسطہ ہے ہمارے زمانے کے امام کو غیبت کی قید سے رہائی عنایت فرما حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا تمام علماء مراجع زام کی تمام مومنین اور عزاداریہ سید الشہداء کی مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو، عزاداری کی دشمن قوتوں کو، پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعدہا و بنیہا تمام مؤمنین کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ بارِ الٰہ بالخصوص جناب سکینہ کی اسیری کا تجھے واسطہ ہے، ہمارے بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، اور جتنے افراد ان کی رہائی میں مزاحم ہیں بارِ الٰہ نیست و نابود فرما۔ بارِ الٰہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا اس تاری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے حاضرین کے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص مرحومین علامہ مفتی جعفر حسین، شہید عسکری رضا سید اوسط علی، سید زاہد حسین، صابرہ خاتون، سید غلام رضا، سید محمود رضا، سید محمد عباس، سید محمد عیسیٰ، سید اشرف عباس شہید اور سیدہ میمونہ خاتون بارِ الٰہ، ان تمام مرحومین کو اس کا ثواب ایصال فرما، ان تمام مرحومین کو جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما، ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اعوان انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔